ناظرین السلام علیکم، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ آج کا ہمارا پروگرام ہے اسلامی ریاست اور غیر مسلموں کے حقوق، اس سے متعلق آج ہم گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب، اور ان کے ساتھ ساتھ اسٹوڈیو میں میرے ساتھ کچھ مہمان بھی شریک ہیں، میں ان کا تعارف کروائے دیتا ہوں۔ میری دائیں طرف سب سے پہلے ملک کے مایہ ناز قاری اور انٹرنیشنل شہرت کے حامل قاری سید صداقت علی صاحب موجود ہیں، السلام علیکم سر۔ ان کے ساتھ مجاہد ندیم صاحب موجود ہیں، مجاہد ندیم صاحب سویڈن سے ان کا تعلق ہے اور وہ کمپیریٹو ریلیجن پر لکھتے رہتے ہیں، السلام علیکم سر۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر حافظ محمد منیر صاحب، حافظ منیر صاحب دارالافتاء ایجپٹ مصر سے ان کا تعلق ہے، اردو شعبے کے وہ سرپرست بھی ہیں اور مختلف چیزیں جو ہیں وہ اردو میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں، خاص کر کے ان کا جو شعبہ ہے وہ اردو اور اسلام ہے۔ سر آپ کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ بائیں طرف میرے ساتھ موجود ہیں سردار بیشن سنگھ صاحب، اور سردار صاحب پاکستان سکھ گردوارا پربندک کمیٹی کے سابقہ صدر ہیں، سر آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر مفتی راغب حسین نعیمی صاحب، نعیمی صاحب اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر بھی ہیں اور جامعہ نعیمیہ کے پرنسپل اور معتمم ہیں، آپ کو بھی سر خوش آمدید کہتے ہیں، السلام علیکم۔ اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب بھگت لال کھوکر صاحب، بھگت لال کھوکر صاحب نیلا گنبد بالمیک مندر سے تعلق ہے آپ کا، سر آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جاوید صاحب پروگرام کی ابتدا میں میں سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ کوشچن رکھوں گا کہ کسی بھی مسلمانوں کی ریاست میں کیا قرآن اور سنت ہمیں حکم دیتا ہے، ان حکمرانوں کو جو کہ اس کے باغ دوڑ چلاتے ہیں، کہ اس میں اس اسٹیٹ کے اندر اگر غیر مسلم موجود ہیں تو ان کے ساتھ کس طرح کا رویہ ہوگا اور ان کے حقوق کیا ہوں گے؟
اس پہ پہلا بنیادی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ریاست کس نوعیت کی ہے۔
ٹھیک،
یہ آپ کے علم میں ہے کہ دنیا میں ایک لمبے عرصے تک ریاستیں فتوحات کی بنیاد پر قائم ہوتی تھیں، یہ کچھ بہت پرانے زمانے کی بات نہیں ہے، آخری بڑی سلطنت برطانیہ عظمیٰ کی سلطنت تھی، ابھی 1947 میں اس نے یہاں سے اپنا بستر سمیٹا ہے، اس وقت بھی یہ سلطنت کینیڈا میں موجود ہے، یہ آسٹریلیا میں موجود ہے۔ آپ اگر فتوحات کے ذریعے سے کسی علاقے پر قبضہ کر لیتے تھے تو وہاں آپ کی حکومت کو ایک جائز حکومت سمجھا جاتا تھا، یہ اس زمانے کا بین الاقوامی قانون تھا یا بین الاقوامی عرف کہہ لیں۔ تو اس وقت جو تعلق پیدا ہوتا تھا فاتح اور مفتو کے مابین، وہ حاکم اور محکوم کا تعلق ہوتا تھا، یعنی کسی علاقے پر آپ نے قبضہ کر لیا، جیسے انگریز یہاں آئے انہوں نے اپنی حکومت قائم کر لی، تو اب وہ حاکم ہے آپ محکوم ہیں۔ وہاں یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ حاکم محکوم کو کس درجے میں رکھے گا،
ٹھیک
ہے، کیا حقوق دے گا،
ٹھیک،
تو یہ اس دور کی بات ہے۔ ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں یہ اب نیشن اسٹیٹ کا زمانہ ہے، قومی ریاستیں وجود میں آ چکی ہیں۔ میں اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ قومی ریاست کا تصور جدید دنیا کو اس وقت ملا جب معاہدہ دفالیہ کے نتیجے میں ہولی رومن امپائر ختم ہو گئی، یا یورپ میں آپ کہہ لیجئے کہ مختلف قومیتوں کو اجازت دے دی گئی کہ وہ اپنی آزادانہ حیثیت میں اپنی حکومتیں قائم کر سکتی ہیں۔ یہ قومی ریاست اور نیشن اسٹیٹ کا تصور ہے جو آہستہ آہستہ پھر پوری دنیا میں ممتد ہو گیا، اور اب اس وقت جتنی بھی ریاستیں دنیا میں موجود ہیں وہ سب اپنے آپ کو اسی حیثیت سے پیش کرتی ہیں۔ قومی ریاست میں قوموں کے لیے حق خود ارادی اور جمہوری اصول پر حکومتوں کا قائم ہونا، یہ تینوں چیزیں دور حاضر کی چیزیں،
ٹھیک ہے،
یعنی دور حاضر میں ان کو گویا بین الاقوامی مسلمات کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ تو اس لیے یہ سب سے پہلے طے کرنا ہوتا ہے کہ آپ کس زمانے میں ہیں، کہاں کھڑے ہیں۔ پاکستان کے بارے میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ وہ ایک قومی ریاست کے طور پر وجود میں آیا تھا،
صحیح،
یعنی وہ ایک بین الاقوامی معاہدہ ہی کہا جا سکتا ہے اس کو، جس میں انگریزوں نے کانگریس کے ساتھ، مسلم لیگ کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ ہندوستان کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، ایک حصہ وہ ہوگا جس پہ ہندوؤں کی اکثریت ہے، دوسرا حصہ وہ ہوگا جس پہ مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت کے علاقے بھی ایک نیشن اسٹیٹ کے طور پر، قومی ریاست کے طور پر ہوں گے، اور ادھر کے بھی، نہ وہاں ہندو حاکم بنا دیے گئے ہیں نہ یہاں مسلمان حاکم بنا دیے گئے ہیں، یعنی دونوں جانب اصل میں قومی ریاستیں وطن کی بنیاد پر قائم کی گئی ہیں،
ٹھیک ہے۔
تو وطنیت کی بنیاد پر جو قومی ریاستیں قائم کی جاتی ہیں ان میں لوگ اقلیت اور اکثریت نہیں ہوتے،
ٹھیک،
یعنی وہاں اصل میں سب برابر کے شہری ہیں، اور برابر کے شہریوں ہی کی حیثیت سے وہ قوم کی تعمیر میں حصہ لیتے ہیں۔ اس پر اسلام کو کوئی اعتراض نہیں ہے، یعنی یہ جو معاملہ ہوا ہے یہ کوئی ناجائز معاملہ نہیں ہے، یہ بالکل ٹھیک ہوا ہے۔ عام طور پر ہمارے ہاں لوگ قائد اعظم کی جو تقریر ہے 11 اگست کی اس سے سیکولرزم برآمد کرتے ہیں، وہ در حقیقت اسی چیز کا اعلان ہے. یعنی اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ پاکستان ایک قومی ریاست ہے، اس قومی ریاست میں اب لوگ رنگ، نسل، مذہب سے ماورا اس کے شہری ہیں، برابر کی حیثیت سے وہ یہاں رہیں گے، اس کے معاملات میں شریک ہوں گے. تو اس لیے میرے نزدیک پاکستان کی حیثیت یہ ہے. اب اگر آپ اس کے ماضی میں چلے جائیں اور یہ دیکھیں کہ فتوحات کی بنیاد پر جو حکومتیں قائم ہوتی تھیں اس میں ہمارے فقہا نے کیا طریقے اختیار کیے، وہ آپ پوچھیں گے تو میں عرض کر دوں گا اس کی نوعیت بالکل الگ.
ٹھیک ہے جی، ڈاکٹر صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں، سوال کوئی کرنا چاہ رہے ہیں؟
گاندھی صاحب کی گفتگو میں ایک چیز میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. گاندھی صاحب نے فرمایا کہ وطن کی بنیاد کے اوپر ریاست کا قیام. اگر ہم وطن کو دیکھیں گے تو پاکستان نام کا یا وہ خطہ جو پاکستان میں شامل ہے، ماضی میں اس نام کا کوئی وطن یا اس نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے. اور ایسے ہی مد مقابل جب انڈیا دیکھیں گے تو ان کے ہاں ایک وطن کا تصور موجود ہے یا ایک نام موجود ہے جو کہ بھارت یا ہندوستان کی صورت میں پہلے بھی. تو پھر وہ جو آئیڈیالوجی مسلم لیگ نے اختیار کی تھی اور جس کی بنیاد پر علماء کی ایک کثیر تعداد نے مسلم لیگ کی دو قومی نظریہ تھا، وہ پھر کہاں پہ جائے گا؟ ہمیں پھر اس کی بھی وضاحت درکار ہوگی کہ اگر وطن کی بنیاد پہ ریاست کا قیام ہے تو دو قومی نظریہ کہاں پہ جائے گا، اور اگر دو قومی نظریہ کی بنیاد پہ ریاست کا قیام معاملے میں لایا گیا ہے اور جو کہ حقیقت میں نظر بھی آ رہا ہے، تو پھر جو وطن کا کانسیپٹ ہے ہمیں اس کو ذرا دیکھنا پڑے گا کہ یہ کیا صورتحال ہے.
قومی ریاستیں اسی طرح بنتی ہیں. دیکھیے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ فلاں جگہ پر ایک قومی ریاست یا نیشنل اسٹیٹ بنائی جا رہی ہے تو پہلے یہ متعین ہوتا ہے کہ وہ کس خطے میں بنے گی.
ٹھیک،
یہاں بھی یہی ہوا ہے. یعنی یوں نہیں ہے کہ آپ کو ہوا میں معلق کہیں کوئی ریاست قائم کرنے کے لیے کہہ دیا گیا تھا. اس میں بنائے استدلال یہ تھی کہ ہندوستان کے شمال مغربی حصے میں اور مشرقی حصے میں وہ علاقے ہیں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے. یعنی جو اصول اختیار کیا گیا تھا وہ یہ تھا. بلکہ اس سے ذرا مزید پیچھے جائیے، آپ کے علم میں ہے کہ ہماری قیادت نے، یعنی مسلمانوں کی قیادت نے، اس میں قائد اعظم بھی ہیں، محمد علی جوہر بھی ہیں، حسرت موہانی بھی ہیں اور بھی جلیل القدر لوگ ہیں، اور ہندوؤں کی قیادت نے ایک لمبے عرصے تک یہ کوشش کی کہ متحدہ ہندوستان ہی میں حقوق و فرائض طے ہو جائے، یعنی یہ معلوم ہو جائے. مسئلہ بنیادی طور پر کیا تھا؟ مسئلہ بہت سادہ تھا. جس وقت یہاں انگریز آئے تو انہوں نے آ کے پہلے مرحلے میں وہی طریقہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا جو وہ باقی دنیا میں کر رہے تھے، اور وہ طریقہ یہ تھا کہ مغل بادشاہ کو آئینی حکمران کی حیثیت سے قائم رکھ کر وہ یہاں حکومت کرے. آپ اگر دیکھیں تو باقی جگہوں پر انہوں نے جہاں وہ کامیاب رہے یہی طریقہ اختیار کیا ہے. آپ کے علم میں ہے کہ مغل بادشاہ کے ساتھ یہ معاملہ کم و بیش انہوں نے طے بھی کر لیا تھا، اس کی پینشن مقرر کر دی تھی اور شہزادے کا بھی انتخاب کر لیا تھا جس کو وہ آکسفورڈ میں لے جا کر پڑھانا چاہتے تھے. مقصد یہ تھا کہ ایک آئینی حکومت مسلمانوں کی رہے، اور ہندو کیونکہ یہاں اکثریت میں ہے تو اس وجہ سے ظاہر ہے کہ جب ہم کبھی جائیں گے تو اقتدار اس طریقے سے منتقل ہو جائے گا. ایک طرح سے برطانیہ کا جو نظام ہے وہی ان کے سامنے تھا. اس کی اگر آپ مثال دیکھنا چاہیں تو وہ ملیشیا میں بھی آئے ہیں، میں جہاں رہتا ہوں وہاں انہوں نے بالکل یہی طریقہ اختیار کیا. وہاں جن جن ریاستوں میں سلاطین تھے انہوں نے ان کو نہیں چھیڑا، بلکہ جو معاہدہ کیا اس میں بھی اس کا لحاظ رکھا. ہندوستان میں بھی اگر آپ دیکھیے تو کوئی 300 سے زیادہ ریاستوں میں انہوں نے راجوں، مہاراجوں، نوابوں کو نہیں چھیڑا. نظام حیدرآباد موجود رہے، نواب بھوپال موجود رہے، کشمیر میں مہاراجہ موجود رہا. تو جس طرح کی یہاں پر ریاستیں موجود ہیں، یہاں ان کو مزاحمت پیش نہیں آئی، وہاں اسی طرح انہوں نے قائم رکھا. جب آہستہ آہستہ نوبت وہاں پہنچ گئی کہ اب اس ہندوستان میں اس سیاسی مسئلے کو حل کیا جائے، تو مسلمان نفسیاتی طور پر یہ محسوس کرتے تھے، جیسے قائد اعظم اپنی تقریروں میں بیان کرتے ہیں. آپ اگر قائد اعظم کی تقاریر کے مجموعوں کا مطالعہ کریں تو وہ بار بار اس نقطے پر زور دیتے ہیں کہ مسلمان یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہاں ان پر ہندو اکثریت اپنے نظریات، اپنی تہذیب، اپنی ثقافت مسلط کر دے گی. یعنی چونکہ اکثریت ان کو حاصل ہے. اچھا، پھر دوسرا جو بڑا المناک پہلو سامنے آ گیا وہ یہ کہ ہندوؤں کی قیادت ایک ایسے شخص نے سنبھال لی جو سیاست میں مذہب کو لے آیا. مہاتما گاندھی، آپ کو معلوم ہے کہ قائد اعظم نے جو پہلا احتجاج کیا تھا وہ اسی پر کیا تھا. لوگوں نے کہا کہ آپ نے ان کو مہاتما کیوں نہیں کہا، تو انہوں نے بار بار مسٹر گاندھی ہی کہا، اور اس کے بعد وہ چلے گئے وہاں سے. یہی در حقیقت ہندوستان کی تقسیم کا پہلا قدم تھا. یعنی ایک لحاظ سے وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہاں چونکہ ہندوؤں کی اکثریت ہوگی تو یہ اپنی تہذیب، معاشرت، ثقافت ہم پر مسلط کر دیں گے. آپ کے علم میں ہے کہ 14 نکات اور اس طرح کے بہت سے مراحل میں یہ کوشش کی گئی کہ کوئی سیاسی معاہدہ ہو جائے، یعنی یہ کچھ ایسی صورت بن جائے ان کی زبان میں مداخلت نہ کی جائے. یہ بے شمار مسائل تھے جو اس وقت زیر بحث تھے. آپ 14 نکات کا مطالعہ کریں تو بالکل واضح ہو جاتا ہے کوئی معاملہ نہیں ہو سکا, یعنی پے در پے ناکامی ہوتی چلی گئی. یہاں تک کہ آپ کو معلوم ہے کہ آخری مرحلے میں کیبنٹ مشن پلان کو مسلم لیگ نے تسلیم کر لیا, لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے. پنڈت جواہر لال نہرو کے ایک بیان کے نتیجے میں ساری بساط بالکل الٹ گئی. آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جو ریاستیں تھیں یہاں ان کے بارے میں کیا طے کیا گیا تھا. ان میں اکثریت اقلیت کا اصول بھی نہیں تھا, ان میں یہ تھا کہ جو ان کا حکمران ہے وہ طے کرے گا. یعنی اگر حیدرآباد کا
طے کرے گا کہ کس سے الحاق کرنا ہے,
کس سے الحاق کرنا ہے, یعنی وہاں یہ بھی نہیں دیکھا جائے گا. اور یہ خود مسلم لیگ نے اس بات پر اصرار کیا. تو یہ بالکل دنیا میں جو جدید قومی ریاست کا تصور ہے اسی اصول کے اوپر ہندوستان کو.
اصل میں جو میں ڈاکٹر صاحب کی بات سے جو میں سمجھاؤں جاوید صاحب, وہ یہ سمجھاؤں کہ اگر یہ وطنی بنیاد پر ہے تو وطنی بنیاد پر تو انڈیا پہلے سے موجود تھا. چونکہ مسلم لیگ نے اپنی جو انیشیٹ کی تھی موومنٹ وہ اس دو قومی نظریے کی بنیاد پر انیشیٹ کی تھی, تو اگر وطنی بنیاد پر یہ لینا تھا تو وہ پہلے ہی موجود تھا. وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں
زمین کو تقسیم جب کیا جائے گا تو کوئی بنیاد ہوگی نا اس کی, مذہبی بنیاد کو اختیار کیا
کیونکہ
اس میں کیا شک ہے. یعنی مسلم قومیت کیونکہ ہندوؤں کے غلبے کے تحت اپنی ثقافت کے معاملے میں, اپنے مذہب کے معاملے میں, اپنی زبان کے معاملے میں یہ خطرہ محسوس کرتے ہیں کہ اس کو یہاں حفاظت نہیں میسر ہوگی.
ٹھیک,
اس وجہ سے ایک وطن متعین کیا جائے. یعنی مسلمانوں
کی کہ میجورٹی کے اعتبار سے اس کو کیا گیا,
ظاہر ہے وہی اصول
ہوگا جس کی اکثریت وہاں,
جس کی اکثریت ہے وہاں اس کو, لیکن وطن تو پہلے وجود میں آئے گا نا.
ٹھیک,
یعنی آپ پہلے وہ خطہ متعین کریں گے. اگر مثال کے طور پر ہندوستان میں آپ کی تعداد یہی 20 کروڑ ہوتی اور آپ پورے ہندوستان میں بکھرے ہوئے ہوتے
تو ظاہر نہیں ہو پاتا,
پاکستان بن جاتا,
مشکل تھا پھر,
ممکن ہی نہیں تھا. اچھا, اس وقت جتنی تعداد مسلمانوں کی پاکستان میں ہے اتنی تعداد بلکہ اس سے زیادہ ہندوستان میں ہے, لیکن چونکہ وہ کسی ایک علاقے میں کانسنٹریٹ نہیں کر رہے تو اس وجہ سے اگر کوئی مطالبہ بھی کریں تو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے,
تو یوں نہیں ہے کہ آپ نے مذہب کی بنیاد کے اوپر یہ تقسیم کی ہے, آپ نے اپنی مذہبی قومیت کو خطرہ محسوس کیا. یہ نسل کی بنیاد پر بھی ہو سکتا ہے, یہ رنگ کی بنیاد پر بھی ہو سکتا ہے. مثلا یورپ کی جتنی ریاستیں ہیں وہ انہی بنیادوں پر تقسیم ہو گئی.
ٹھیک ہے,
پہلے تو رومن امپائر,
یہ فارمولا کشمیر میں اپلائی کیوں نہیں ہوا؟
اس میں در حقیقت ایک بڑی سیاسی حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے. کانگریس کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں پاکستان سے پہلے کہ جو اصول آپ نے اختیار کیا ہے یہی ریاستوں میں بھی اختیار کیجیے.
صحیح بات ہے,
پنڈت جواہر لال نہرو کو اصرار تھا اس بات پر کہ آپ, وہ سمجھ رہے تھے کہ اس کے نتیجے میں حیدرآباد میں مسئلہ پیدا ہو جائے گا. حیدرآباد میں نواب مسلمان تھا, ریاست بہت امیر تھی, بلکہ ہندوستان کی امیر ترین ریاست تھی, اور وہاں اکثریت ہندوؤں کی تھی.
جی جی,
تو اس وجہ سے کانگریس اصرار کر رہی تھی اس بات پر کہ ریاستوں میں وہی فارمولہ ہونا چاہیے, یعنی جہاں ہندوؤں کی اکثریت ہے وہ ہندوستان کے ساتھ مل جائے یا مسلمانوں کی اکثریت ہے. مسلم لیگ نے اس کو نہیں مانا, تو چنانچہ اس کے نتیجے میں کشمیر کے مہاراجہ نے الحاق کا اعلان کر دیا. اب ہمارا جو مقدمہ ہے وہ یہ کہ الحاق ٹھیک ہوا یا نہیں ہوا, دھوکہ دیا گیا یا فریب دیا گیا, یعنی معاملہ یہاں ہے. اصول جو تھا وہ اس سے مختلف طے کیا گیا تھا, ریاستوں کے بارے میں یہی قاعدہ تھا. پھر دوسرا معاملہ ہو گیا, ادھر نظام حیدرآباد نے اعلان کرنے کا فیصلہ کر لیا لیکن ہندوستان نے فوجیں داخل کر دی, یعنی ایک پولیس ایکشن کے نام کے اوپر وہ سارا معاملہ ہو گیا. تو یہ جو سیاست ہے یہ ایسی بیرو چیز ہے, اس کے سینے میں دل نہیں ہوتا, آنکھ میں حیا بھی نہیں ہوتی.
یہ جو ہے پاکستان کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گا کہ اس کا مطلب یہ ہوا جو آپ کی گفتگو سے میں سمجھاؤں جاوید صاحب, کہ پاکستان جو ہے اس کے اندر جتنے بھی شہری ہوں گے, مسلم ہوں یا غیر مسلم ہوں, اس میں اقلیت یا اکثریت کا کانسیپٹ نہیں ہے بلکہ وہ سارے کے سارے برابر کے شہری ہیں. یہی آپ نے فرمایا,
یہ کسی نیشنل سٹیٹ میں ہو نہیں سکتا. یعنی یا تو آپ ایک نیشنل سٹیٹ کے طور پر اس کو وجود میں نہ لائیں. دیکھیے, پاکستان کی بنیاد میں تین چیزیں ہیں, اس کو ملحوظ رکھیں. وہ بطور ریاست ایک قومی ریاست کے طور پر جو جدید دنیا کا نیشنل سٹیٹ کا تصور ہے ویسے ہی وجود میں آیا ہے. اس میں چونکہ مسلمانوں کی اکثریت تھی اس لیے جب قائد اعظم سے یہ بات پوچھی گئی کہ کیا یہاں شریعت ہوگی تو انہوں نے کہا کیوں نہیں ہوگی. یعنی دیکھیے نا, آپ نے دو چیزوں کو دور حاضر میں تسلیم کیا عالمی سطح پر. ایک یہ کہ قوموں کو خواہ رنگ کی بنیاد پر وہ چاہیں, خواہ نسل کی بنیاد پر چاہیں, خواہ مذہب کی بنیاد پر چاہیں, اپنی قومیت کے اظہار کا حق ہے, اور اگر ان کے پاس کوئی علاقہ موجود ہے تو وہاں اپنی قومی ریاست بنانے کا حق.
ٹھیک ہے,
اس کو کہتے ہیں نیشنل سٹیٹ کا تصور.
ٹھیک,
تو پہلی بات یہ عالمی سطح پر مانی گئی. اچھا, دوسری بات کیا تھی؟ دوسری بات یہ تھی کہ اکثریت کی رائے فیصلہ کن ہوگی, یعنی حکومت بنانے میں اکثریت قانون سازی کرے گی, اکثریت کی رائے کے مطابق ملک کا نظم چلایا جائے گا.
ٹھیک ہے,
یہ اصول بھی مان لیا گیا. تو دونوں اصولوں پر پاکستان بنا، یعنی بطور ایک نیشنل سٹیٹ کے وجود میں آ گیا، سارے شہری برابر ہیں، یہی بات 11 اگست کو قائد اعظم نے کہی تھی، اور یہاں اکثریت کی بنیاد پر حکومتیں بنیں گی اور اکثریت جس چیز کو ٹھیک سمجھے گی اس کی بنیاد پر قانون سازی ہوگی، یہ اصول بھی طے کر لیا گیا،
ٹھیک ہے،
یہ دنیا بھر میں طے ہے، اس وقت بھی یہی ہے، مسلمانوں کے جو دینی احکام ہیں وہ قائد اعظم نے ہمیشہ یہ کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس ملک میں 80% 85% مسلمان بستے ہوں وہاں وہ اللہ کی شریعت کو پسے پوچھ ڈال دیں،
ٹھیک ہے،
یہ دو باتیں بالکل الگ الگ ہیں، یعنی پاکستان کا قومی ریاست ہونا اور پاکستان میں اللہ کے دین یا اس کی ہدایات پر عمل کرنا، ہم مسلمان ہیں تو ظاہر ہے کہ جب ہم اپنی انفرادی زندگی میں اللہ کے دین پر عمل کریں گے تو ایسے اجتماعی زندگی میں بھی کریں گے، تو قائد اعظم یہ دونوں باتیں کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ ان کی اس بات کو لے لیتے ہیں، کچھ اس کو لے لیتے ہیں، اور اس کے بعد جس کو جو ملتا ہے اس کو لے دوڑتا ہے، دونوں باتیں اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہیں،
اچھا
یعنی بطور ریاست یہ ایک قومی ریاست ہے، حکومت اس میں مسلمانوں کو اس لیے کرنی ہے کہ وہ اکثریت میں،
ٹھیک ہے، اب میں یہ جاننا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ یہ قومی ریاست ہے اور اس کے اندر جو بھی فیصلہ ہوگا وہ اکثریت کے اس پہ ہوگا، اب اکثریت چونکہ مسلمانوں کی ہے اور مسلمان ہی حکومت کو چلا رہے ہیں اور مسلمان ہی حکومت کے ذمہ دار ہیں، اب بحیثیت مسلم قرآن مجھے کیا رہنمائی دیتا ہے، مجھے سے مراد حکومت کو، جو حاکم ہیں ان کو کیا رہنمائی دیتا ہے، ریاست کو کیا رہنمائی دیتا ہے کہ جب وہ ریاست کا نظم و نقص چلائیں گے تو ان کے جو شہری ہوں گے جو کہ برابر کے حقوق رکھتے ہیں، جیسے ہمارے آئین میں یہ ہے نا موجود کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ کوئی نان مسلم نہیں بن سکتا، یا اس طرح سے دوسری جو چیزیں موجود ہیں، تو برابر کے شہری والی بات تو پھر نہیں رہی نا اس میں،
جی یقیناً ایسا ہی ہوا ہے، یعنی ایک قومی ریاست کے تصور سے ہم نے ابتدا کی ہے اور اس کے بعد کچھ ایسے فیصلے کیے ہیں جو باعث نزاع ہو گئے، آپ کے علم میں ہے کہ جب قرارداد مقاصد منظور کی گئی تو اس موقع کے اوپر بھی جو دستور ساز اسمبلی تھی جس میں اس وقت ہندو بھی تھے، جس میں دوسرے غیر مسلم بھی تھے، ان میں سے کسی غیر مسلم نے اس کو قبول نہیں کیا، بلکہ مسلمانوں میں سے بھی 2 لوگوں نے اس کے خلاف ووٹ دیا تھا، جوگندر ناتھ منڈل اس کے بعد چلے گئے یہاں چھوڑ کے، اس طرح ہی بہت سے دوسرے معاملات کیے جس کو اقلیتوں نے اس طریقے سے تسلیم نہیں کیا جس طریقے سے یہ ہے، ظاہر ہے یہاں بحث ہوتی رہتی ہے، گفتگو ہوتی رہتی ہے، ایسا ہوا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، جبکہ میرے نزدیک قائد اعظم نے جو تصور دیا تھا وہ زیادہ صحیح تصور تھا، وہ تصور یہ تھا کہ اس کو ایک قومی ریاست کے طور پر لے کر چلیے، یہاں مسلمان اکثریت میں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کی اکثریت اقلیت میں بدل جائے، لہٰذا وہ اپنی شریعت کے مطابق قانون سازی کریں، احکام بیان کریں، جو چیز بھی کرنی ہے کریں،
اس کا مطلب پھر اسلامک ریاست تو نہ ہوئی پھر،
دیکھیے بات یہ ہے کہ جو ریاست ہے وہ تو اس وقت قومی ریاست ہی ہوتی ہے،
قومی ریاست
حکومتیں اسلامی بھی ہو سکتی ہیں، سوشلسٹ بھی ہو سکتی ہیں، جمہوری بھی ہو سکتی ہیں، مثال کے طور پر یہاں ہمارے ایک بہت بڑے لیڈر تھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب، انہوں نے اپنا ایک منشور پیش کیا، انہوں نے کہا کہ دیکھیے میں یہ منشور لے کے میدان میں آ رہا ہوں، اتفاق اختلاف ایک الگ بات ہے، وہ یہ کہ اسلام ہمارا دین ہے، جمہوریت ہماری سیاست ہے، سوشلزم ہماری معیشت ہے، طاقت کا سر چشمہ عوام ہے، 4 نکات کے اوپر انہوں نے اپنا پروگرام پیش کیا، قوم نے ان کو مینڈیٹ دے دیا، اس کے بعد انہوں نے ان 4 نکات کے مطابق بے شمار اقدامات کیے، یعنی دستوری اقدامات کیے، قانونی اقدامات کیے، میں مثالیں دے سکتا ہوں اس کو، اس میں مذہبی اقدامات بھی ہیں اور بڑے غیر معمولی مذہبی اقدامات،
بالکل ٹھیک،
اسی طرح سے بہت سے قانونی معاملات ہیں جن کو انہوں نے اسی کی روشنی میں دیکھا، انہوں نے تمام صنعتیں یہاں قومیالی، کیونکہ ان کے یہاں سوشلزم ہماری معیشت اصول موجود تھا، یہاں جو کہ مسلمانوں کی اکثریت ہے، اس وجہ سے جب بھی یہاں حکومت بنے گی وہ اسلامی حکومت ہی ہوگی اور ہونی چاہیے،
جی کوئی ڈاکٹر صاحب آپ سوال کرنا چاہیں گے،
میں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ 2 قومی نظریہ کے حوالے سے، کہ یہاں پر اسلامی حکومت ہے یا قومی حکومت ہے، اسلامی حکومت کے اندر ایک بڑا خوبصورت پہلو ہے جس کو ہمارے فقہا نے تاریخ کے اندر بیان بھی کیا ہے، اور اس میں اس ریاست کے جتنے بھی شہری ہیں ان کے حقوق کا پورا خیال رکھا جاتا ہے، اور اس نظریے کو ہم کہتے ہیں مقاصد شریعت اسلامیہ، جس کو غرناطہ کے اندر امام شاطبی نے اپنی کتاب موافقات کے حوالے سے بیان کیا، اور یہاں برصغیر پاک و ہند میں شاہ ولی اللہ المحدث دہلوی نے اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ کے اندر اس کو بیان کیا، میرے خیال میں یہ جو مذہبی حکومت ہے یا اسلامی حکومت ہے اس میں بڑے رہنما اصول دیے گئے ہیں، اور وہ رہنما اصول یہ ہیں کہ کوئی بھی اس ریاست کا شہری ہے تو اس کے دین کی حفاظت اس ریاست کی ذمہ داری ہے،
ٹھیک ہے،
وہ کسی بھی دین کا پیروکار ہو تو ریاست اسے پوری حفاظت فراہم کرے گی، نمبر 2 اس کی جان کی حفاظت کی ذمہ داری یہ اس حکومت پر عائد ہوگی، اسی طرح اس کے مال کی، اس کی عزت کی، اس کی عقل کی حفاظت کی ذمہ داری، یہ پانچ چیزیں ہیں اور جس پر یہ نظریہ بیس کرتا ہے. کیونکہ جب یہ پانچ چیزیں سلامت ہوں گی تو وہ معاشرے کا ایک یوزفل شہری بن سکتا ہے.
ٹھیک.
وہ کسی بھی مذہب کا پیروکار ہو، وہ کسی بھی رنگ کا ہو، کسی بھی نسل کا ہو.
جی ڈاکٹر صاحب،
کسی بھی بیک گراؤنڈ سے.
اس میں سوال کیا ہے، اس میں کوشچن کیا ہے جاوید صاحب سے؟
میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو اسلامی ریاست کا تصور ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ ریاست ہے ہمارے پاس تو اس میں ہم یہ نظریہ اپلائی کریں گے مقاصد شریعت اسلامیہ کا، نہ کہ قومی ریاست کا. اور مذہبی ریاست جو ہے یہ مکمل طور پہ ہمیں یہ حقوق فراہم کرتی ہے کہ اس ریاست کے جتنے بھی شہری ہیں ان کو پورے کے پورے حقوق.
جو آپ فرما رہے ہیں وہ قومی ریاست میں وہ نہیں ہوتا، قومی ریاست میں وہ ایکول نہیں ٹریٹ ہوتے.
قومی ریاست میں اگر اکثریت جو ہے وہ دوسروں کی آ جائے، جیسے کہ غامدی صاحب نے صرف اشارہ بھی کیا، تو اکثریت کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں. چونکہ پاکستان کے اندر 80% جو ہے مسلمان ہیں، تو مسلمان ہی جو فیصلہ کریں گے اور قرآن کا جو دستور ہے وہ نافذ ہوگا. اگر بالفرض اگر ایسا وقت آئے کہ جس میں مسلمان وہ فیصلہ نہ کر پائیں یا وہ ووٹ نہ دے سکیں، تو ممکن ہے تو کوئی اور دستور نافذ ہو. لیکن ہمارے پاس اسلام کے اندر یہ ایک رہنما اصول موجود ہے کہ جس میں اس ریاست کے جتنے بھی شہری ہیں، جتنے بھی مذاہب کے پیروکار ہیں، ان کو برابری کی بنیاد پر اس نظریے کے تحت ایک عزت دی جاتی ہے.
قومی ریاست میں جو بھی کمیونٹی اکثریت میں ہوتی ہے قانون وہی پھر بنا لیتی ہے اور اسی کا نفاذ ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایکول لیول پر ہی ہونا چاہیے، اس کو قومی ریاست نہیں بلکہ ہر ایک کے اندر ہر ایک کی جو پارٹیسپیشن ہے ایکول ہو، ہر ایک کو دین پر عمل پیرا ہونے کی اجازت ہو، ہر ایک کے لیے جان مال عزت آبرو کی حفاظت ہو.
فریڈم
آپ فرما رہے ہیں،
فریڈم آف اسپیچ.
لیکن میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ قومی ریاست میں بھی تو ایسا ہی ہوتا ہے سر.
اس میں ایک جو چیز
دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، ایک میں ریاست آپ کی ہے، آپ حاکم ہیں، آپ حفاظت فراہم کر رہے ہیں. دیکھیے بات بالکل صفائی کے ساتھ کرنی چاہیے. دین کے معاملے میں ہم کو کوئی حق نہیں ہے کہ ہم مداہنت برتیں. ایک صورت یہ ہے کہ آپ حاکم ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حاکم کی حیثیت سے آپ وہاں رہنے والی اقلیتوں کو کیا حقوق دے رہے ہیں؟
ٹھیک ہے،
یہ جو ذمیوں کے حقوق ہیں، معاہدین کے حقوق ہیں، اس اصول پر بیان کیے گئے. یعنی حکومت آپ کی ہے، ریاست آپ کی ہے، آپ مالک ہیں اس کے. آپ نے جن لوگوں کو، وہ اگر غیر مسلم ہیں، اپنے یہاں رہنے کا موقع دیا ہے، تو آپ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟
ٹھیک ہے،
کیا ان کو ماریں گے، پیٹیں گے، ان کے کیا گرجے بند کرا دیں گے، کیا ان کے مندر توڑ دیں گے؟ نہیں، آپ ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کریں گے، ان کو آپ جان و مال کا تحفظ فراہم کریں گے. یہاں آپ حاکم کی جگہ پہ کھڑے ہیں اور آپ حقوق دے رہے ہیں. یہاں برابر کی پارٹیسپیشن کا کوئی سوال نہیں. قومی ریاست اس کے بالکل برعکس دوسرے اصول پر بنتی ہے. وہ یہ ہے کہ ایک خطہ ارض میں رہنے والے تمام لوگ برابر کی سطح پر ریاست کے مالک. یہاں حاکم اور محکوم کا کوئی تصور
نہیں ہے. ٹھیک ہے،
دیکھیے اسی اصول پر آپ ہندوستان میں کھڑے ہو جائیے. یعنی کیا میں پاکستان سے پہلے پورا بر صغیر ہے نا، اس میں آپ بھی ہیں ایک مسلمان قوم کی حیثیت سے، آپ کے مقابل میں کچھ دوسری اقوام بھی ہیں، مسیحی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، بدھ بھی ہیں. آپ ہندوستان کے تناظر میں کھڑے ہوئے کس اصول پر تقسیم کروا رہے ہیں؟ اکثریت کے اصول پر، اسی اصول پر کرا رہے ہیں نا. اسی لیے آپ دوسری جانب مان رہے ہیں کہ ادھر بھی اکثریت کو فیصلے کرنے کا حق ہے. تو اس وجہ سے جب آپ کی ریاست میں خدا نخواستہ غیر مسلموں کی اکثریت ہو جائے گی، تو جس اصول پر آپ نے ہندوستان میں ہندوؤں کے لیے یہ حق مانا ہے کہ وہ اکثریت کے اصول پر 20 کروڑ مسلمانوں کے مقابل میں فیصلے کریں، اسی اصول پر یہاں بھی آپ کو ماننا پڑے گا.
یہاں پر بھی ماننا پڑے گا.
یہ قومی ریاست اس اصول پر بنی ہے. جب آپ حاکم اور محکوم کے تعلق سے ریاست بناتے ہیں، اصل میں دیکھیے یہی وہ کنفیوژن ہے کہ ہم اصل میں جب اسلام کو پڑھتے ہیں تو اپنی اس فقہ میں پڑھتے ہیں جو حاکم اور محکوم کے تعلق سے پیدا ہوئی ہے، اور پھر اس کا اطلاق آج کی جدید قومی ریاستوں پر کر دیتے ہیں. اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیا ہے. وہاں دنیا دو حصوں میں تقسیم ہے، ایک دارالاسلام ہے، ایک دارالحرب ہے. دارالاسلام اصل میں وہ علاقے ہیں جن کے اندر آپ نے فتوحات کے ذریعے سے اپنی برتری قائم کر لی ہے. وہاں رہنے والے جتنے دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں وہ اصل میں آپ کے رحم و کرم پر، اسی لیے ان کے لیے اس طرح اہل ذمہ، یعنی جن کے جان مال آبرو مذہب کی حفاظت کی ذمہ داری ہم نے اٹھا لی ہے. یہ تصور ہی بالکل الگ ہے. اور اسی طریقے سے آپ باقی دنیا کے ساتھ ایٹ وار ہیں، دارالحرب
ایٹ وار
اس کو بیان کیا جاتا ہے. وہ جو تصورات ہیں وہ اصل میں اس دنیا کے تصورات ہیں. یہاں اسلام اور کفر زیر بحث نہیں ہے، بلکہ ایک دور کی فقہ اور قانون اور آج کے دور کا قانون زیر بحث.
تو جب آپ یہ پڑھتے ہیں نا کہ اہل ذمہ کے حقوق یہ ہیں, معاہدین کے حقوق, یہ کہ معاہد کا لفظ کیا ہے, آپ حاکم ہیں, اب آپ نے ایک کانٹریکٹ پہ جا کر کسی کو شہریت دینی ہے, وہ شہریت آپ نے کسی بدھ کو دے دی, کسی ہندو کو دے دی, جب آپ دیتے ہیں تو اس وقت کیا حقوق ہوں گے, وہ ہیں جو ہماری فقہ میں لکھے ہوئے.
اچھا, اس کا مطلب آپ جو فرما رہے ہیں وہ یہ کہ وہ جو ذمیوں کی جو بحث ہے ہمارے فقہ میں موجود ہے, ہماری سیرت کی کتابوں میں موجود ہے, وہ جو بحث موجود ہے ذمیوں کی اور معاہدین کی, وہ اب اپلیکیبل نہیں ہے.
آج کے زمانے میں اپلیکیشن ہو نہیں سکتی اس کی. اس کی وجہ یہ ہے, دیکھیے پہلے آپ فیصلہ کیجئے نا کہ آپ نے ریاست کس اصول پر بنائی ہے. یہ جو سارا کا سارا سواد عراق شام کا علاقہ ہے, یا ہندوستان میں آپ آئے یا اسپین میں آپ گئے, تو وہاں آپ جمہوری طریقے سے یا کسی بین الاقوامی معاہدے کے تحت گئے تھے. حقائق کو بس نہیں ہونا چاہیے.
ٹھیک,
آپ نے حملہ کیا, آپ نے فتح کیا, جب آپ نے اپنی حکومت فتح کر کے قائم کر لی تو اصل میں یہ انوطن اب یعنی اقتدار کے طاقت کے زور کے اوپر آپ قابض ہو گئے ہیں. جیسے کہ اس وقت آپ کے علم میں ہے نا کہ 673 سال تک کم و بیش مسلمانوں کا قبضہ رہا ہے یروشلم پر. اس کے بعد 11 دسمبر غالباً 1918 یا 17 کو ایلن بی نے فتح کیا یروشلم کو. جب انہوں نے فتح کیا تو اس وقت وہ مفتو علاقہ ہو گیا. اگر اس وقت برطانیہ یہ اعلان کر دیتا کہ یروشلم ہماری سلطنت کا حصہ ہے, نوعیت بالکل الگ ہوتی. انہوں نے یہ نہیں کیا, انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں جمعیت اقوام انتداب میں دے دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس خطے کو باقاعدہ حکومت کا حصہ نہیں بنایا گیا, یہ اصل میں امانتاً
ہمارے زیر انتظام رہے.
چنانچہ اس سے فائدہ اٹھا کر انہوں نے وہاں یہودیوں کو آباد کرنا شروع کر دیا. آبادکاری کا عمل ہو ہی رہا تھا کہ 1928 میں امریکہ اور فرانس کے درمیان وہ مشہور معاہدہ ہوا جس کے نتیجے میں یہ تسلیم کر لیا گیا کہ اب قبضہ کوئی جائز چیز نہیں.
نہیں سمجھا,
یہ 1928 میں دنیا میں یہ انقلاب آیا. امریکہ اور فرانس کے مابین ایک معاہدے کے نتیجے میں تسلیم کیا گیا کہ قبضے کے ذریعے, یعنی پہلے کیا قاعدہ تھا, عرف کیا تھا دنیا کا, آپ قبضہ کر کے حق رکھتے ہیں کہ چاہیں تو آپ اس کو اپنا حصہ بنا لیں اور چاہیں تو آپ کسی اور طریقے کا معاہدہ کر لیں, جیسے خراج پر معاہدہ کر لیا اور کوئی معاہدہ کر لیا, اور دنیا ایسی تھی. تو 1928 کے بعد دنیا میں یہ تبدیلی آئی کہ نہیں, قبضہ ہر حال میں ناجائز ہے. اس وقت ہم یروشلم میں امریکی سفارت خانے پر جو احتجاج کر رہے ہیں وہ اسی بین الاقوامی اصول پر کر رہے ہیں. یہ احتجاج ہم 1928 سے پہلے کرنے کے لیے
ٹھیک
کوئی حق نہیں پاتے تھے. یہ 1928 کے بعد دنیا میں یہ تبدیلی آئی ہے کہ اب قبضے کو جائز نہیں مانا جاتا. چنانچہ اقوام متحدہ کی تمام قراردادیں 1928 کے اس اعلان کے اصول پر قائم ہیں.
ٹھیک ٹھیک,
اس وجہ سے ہمیں موجودہ دنیا کو بھی سمجھنا چاہیے, اپنی فقہ کو بھی سمجھنا چاہیے.
میں یہ عرض کرنا چاہوں گا اس حوالے سے,
اچھا
جیسے غامدی صاحب نے بات کی کہ اہل ذمہ کی, میں اہل ذمہ کی بات نہیں کر رہا, میں چونکہ فقہ کے بعد جب یہ ایک نظریہ تاریخ اسلامی کے اندر ابھرا, ریاست اسلامی کا تصور اور اس میں رہنے والے جتنے بھی افراد ہیں, جتنے بھی مذاہب کے ماننے والے ہیں, تو ان کے حقوق کی حفاظت کیسے ہوگی, تو اس پر امام شاطبی اور ان کے بعد آنے والے جتنے بھی علماء ہیں جو بڑے براڈ مائنڈڈ اور بڑے معتدل مزاج کے لوگ تھے, انہوں نے اس پر یہ آراء لکھیں کہ اب ان کو برابر کے حقوق دیے جائیں گے, اور ایک مذہبی اسٹیٹ کے اندر کسی بھی مذہب کے رہنے والے کو ایک برابر کے حقوق دیے جا سکتے ہیں. اس میں اس کی حیثیت حاکم اور محکوم کی نہیں ہوگی, بلکہ وہ ایک اس ملک کی تعمیر و ترقی میں پورا حصہ لے گا, ایکول طریقے سے وہ آگے بڑھے گا. اور یہ ایک پیرالل ایک سوچ آگے بڑھی, اور اس میں اس سوچ کے تحت برطانیہ نے اور دیگر جتنی بھی ریاستیں, انہوں نے اس سے تصورات لیے.
ٹھیک,
اور ویسٹرن جو رائٹرز ہیں انہوں نے بھی اس پر کافی,
یعنی آپ یہی کہہ رہے کہ اس میں حاکم اور محکوم والا کانسیپٹ نہیں ہوگا, برابری کا ہوگا.
ٹھیک, آپ نے ایک علاقے کو فتح کر لیا ہے, آپ وہاں حاکم ہیں, سوال یہ ہے کہ آپ اپنے وہاں رہنے والوں کو کیا برابر کے حقوق دے سکتے ہیں؟ جی دے سکتے ہیں. تو یہاں بھی آپ اصل میں اپنی حیثیت میں دے رہے ہیں, یعنی یوں نہیں ہے کہ ان کو برابر کے حقوق پیدائشی طور پر حاصل ہیں, آپ یہ بھی دے سکتے ہیں, یہ ٹھیک ہے, بالکل درست ہے, لیکن آپ اپنی اسی حیثیت میں دے رہے ہیں, اور معذرت کے ساتھ آپ واپس بھی لے سکتے ہیں, اس لیے کہ دینے والا واپس بھی لے سکتا ہے. تو اصول یہاں سے پیدا ہوا ہے, یعنی سوال یہ ہے کہ ہم جب اپنی ریاست میں, آپ وہاں چلے جائیے کہ ہم نے ایک علاقے کو فتح کر لیا, فتح کرنے کے بعد ہم وہاں حاکم ہیں, تو وہاں رہنے والے جو دوسرے مذاہب کے ماننے والے ہیں, ہمارا ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا؟ معاملے کی کئی صورتیں ہیں, وہ ذمی ہوں گے, اہل ذمہ کے کچھ حقوق مقرر کیے گئے ہیں, انوطن فتح ہوئے ہیں, وہ دیے جائیں گے. اچھا, کیا ذمی بنانا ضروری ہے؟ جواب یہ ہے کہ نہیں, ضروری نہیں ہے, معاہد بھی ہو سکتے ہیں. اچھا, معاہدین کی کئی قسمیں ہیں, سوال پیدا ہوا کہ آپ معاہدین کو آپ برابر کے حقوق بھی دے سکتے ہیں؟ دے سکتے تو یہاں دے سکتے ہیں، تو دینے والا جب دے سکتا ہے تو لے بھی سکتا ہے، یہ دو بالکل الگ باتیں ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ قومی ریاست میں وہ پیدائشی طور پر یہ حق رکھتے ہیں، وہ آپ سے لینے کے محتاج نہیں،
مطلب وہ آپ
اس کو پلٹ کے دیکھیے، اس کو پلٹ کے دیکھیے، ہندوستان میں 20 کروڑ مسلمان ہیں، چونکہ ہندوستان ایک قومی ریاست ہے وہ پیدائشی طور پر برابر کے شہری ہیں،
مطلب وہ بائی ڈیفالٹ یہ حق رکھتے ہیں،
زمین انہیں نہیں دیا،
وہ رکھتے ہیں۔ جی سردار صاحب، آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟
کوشچن میرا یہ ہے کہ جس طرح پہلے بھی دسے گئے کہ پاکستان دے وچ اس وقت یا جدو دا پاکستان بنیا تے اکثریت ساڈے مسلمان ویران دے سی، ہندو اور کرسچن او اس وقت کوئی 50-50 لاکھ دے قریب ہیں، پاکستان دے وچ اس وقت سکھاں دی جڑی آبادی ہے او 20,000 ہے۔ وہ جڑے گل کیتے کہ پاکستان دے وچ سکھ یا مائنورٹی دا ہندو یا کرسچن یا کوئی بھی پریزیڈنٹ نہیں بن سکتا یا آرمی چیف نہیں بن سکتا یا ہور کوئی اس طرح ادارے نے کہ انہوں کا نہیں بن سکیا، وہ ایک جڑا لوگ آج گل اٹھا رہے ہیں کہ یہ ساڈے نال برابری دی گل نہیں ہوئی۔ میرا خیال ہے اس وقت جڑا قانون بنیا ہوئے گا، جس طرح گاندھی صاحب نے گل بھی کی کہ اتنے اگر گل کی تو دو مسلمان اٹھ کے انہوں نے خلاف ووٹ دیتا، اس طرح جڑے اسی اگر سوچیے کہ 50 سال یا 60 سال پیچھے یہ مسئلے مسائل چھوٹے موٹے ہون بھی ہے، لیکن اگر اسی یہ رنگ دئیے کہ اسی پرائم منسٹر نہیں بن سکتے تو اسی اس پاکستان کی برابر شہری نہیں، میں اس گل اتفاق نہیں کرتا، تو گاندھی صاحب کو بھی اس سے وچار کرن دا گزارش کراں گا۔
ٹھیک ہے، چلیں، آپ کی بات بالکل کلیئر۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کچھ کہہ رہے تھے؟
میں دو تین چیزیں جو ہے نا وہ کچھ چیزیں، ایک تو ابہام کی طرف جا رہی ہیں۔ آئین کی صورت میں جب ہم نے ایک معاہدہ عمرانی کر لیا جس میں تمام طبقات شریک ہو گئے، گویا اب ہم سب اس کے معاہد ہیں، مسلمان بھی ہیں اور مسلمانوں کے علاوہ دوسری کمیونٹیز بھی ہیں۔ اب جو آئین ہمارے سامنے ہے اس کی جو بھی صورتحال، جو بھی کیفیت ہے، اب تو ہم اس کے تحت تمام کے تمام یہاں پہ رہنے والے، پاکستان میں رہنے والے پاکستان کے برابر کی شہری، بھلے سے اس کا تعلق کسی بھی مذہب کے ساتھ ہے یا کسی بھی نسل کے ساتھ ہے یا کسی بھی قومیت کے ساتھ ہے، چاہے وہ ریجنل نوعیت کی ہے یا قومی
ہم اس آئین کے پابند ہیں۔
اب ہم اس آئین کے پابند ہو گئے،
ٹھیک ہے،
جب ہم اس آئین کے پابند ہو گئے تو وہ آئین اس بات کو انشور کر رہا ہے تمام رہنے والوں کو برابر کے حقوق ملیں گے، تمام رہنے والے برابر کے حقوق لینے کے مجاز ہیں اور ریاست تمام کے حقوق کی ذمہ دار ہوگی۔
ٹھیک ہے،
ہم ماضی میں دیکھیں جس طرح کی ابھی غامدی صاحب نے بات کی جس میں حاکم اور محکوم کا تعلق اور پھر اس میں معاہد کا تذکرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے بھی معاہدے عیسائیوں کے ساتھ کیے نجران کے، یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیے، یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیے، وہ تمام معاہدوں میں لفظ ذمی نہیں ہے، وہاں پہ معاہد کا لفظ ہے۔
ٹھیک ہے،
اور اگر ہم آئین کو دیکھیں تو ہم سب اس کے معاہد ہیں، اس معاہدہ عمرانی میں ہم سب برابر کے معاہد بن چکے ہیں، تو معاہد ہونے کے اعتبار سے جن سے وعدہ کیا گیا اس کے اعتبار سے اب تو ہم یہاں پہ برابر کے آپ کہہ لیجئے کہ ہیں، اور ریاست اب معاملہ آگے چلتا ہے جو ایک کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے جہاں پہ آ کے، کہ برابر کے شہری ہونے کے باوجود اگر کسی مذہب کے پیروکاروں کو اس طرح کے حقوق حاصل نہیں ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل میں تو ہمیں اس پرابلم کو سامنے لانا ہے اور اس کا حل تلاش کرنا ہے کہ حل کیا ہے۔ جس طرح آج یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ یہاں پہ اقلیتوں کے حقوق نہیں مل رہے، کیا اقلیتوں کے حقوق نہ ملنے میں ریاست ذمہ دار ہے یا فرد واحد کا بیہیویئر ذمہ دار ہے؟ مثال کے طور پہ میں مسلمان ہوں، مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو ہمارا مذہبی بیہیویئر ہے وہ اقلیتوں کے ساتھ کیا ہے، کیا وہ اس کا ذمہ دار ہے؟ اور پھر یہ جو مذہبی جو دہشت گردی کو مذہب کا نام دیا گیا ہے، اس سے اس کے جو شکار ہوئے ہیں وہ سبھی ہوئے ہیں علی الاطلاق،
بالکل
اس میں ہم بھی ہوئے ہیں، دیگر مذاہب کے ماننے والے بھی ہیں اور خود، تو ہمیں اس پرابلم کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔
بہت اچھا سوال ہے آپ کا جاوید صاحب۔ یہ جو معاہد ہے عمرانی معاہدے کے تحت، تو ہم سبھی معاہد ہیں، اس آئین کے ساتھ ہمارا ایک معاہدہ ہے، اور جو آئین ہم نے تسلیم کیا ہے، چاہے وہ مسلم کمیونٹی ہو کوئی غیر مسلم کمیونٹی ہو، تو معاہد تو ہم سبھی ہیں۔ حقوق نہیں مل پا رہے اگر، جو کہ اگر برابری کے حقوق نہیں مل پا رہے، تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس کے ذمہ دار کیا ریاست ہے یا اس کا ذمہ دار ایک فرد کا اپنا رویہ ہے کیا ہے اس کے ذمہ دار؟
افرادی کا رویہ ہے. دیکھیے اس میں بالکل صحیح فرمایا انہوں نے کہ ایک آئین بنا لیا گیا. اب اس بحث کو تھوڑی دیر کے لیے الگ کر دیجیے کہ اس آئین میں جو کچھ ہم نے طے کیا ہے وہ کس اصول پر کیا ہے,
ٹھیک,
لیکن ہر آئین ایک مقدس عمرانی معاہدہ ہی ہوتا ہے.
صحیح.
وہ اب ہمارے اور یہاں کے تمام لوگوں کے مابین ایک ایسی دستاویز ہے کہ جس میں دو رائے نہیں ہو سکتی.
ٹھیک.
اچھا, اس میں یہ طے ہے کہ آپ اس کو تبدیل کرنا چاہیں یا اس میں کوئی ترمیم کرنا چاہیں تو اس کے طریقے کیا ہیں وہ ایک الگ بحث ہے, لیکن اس معاہدے کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں حقوق پامال کرنے کے لیے کوشش رکھی گئی ہو.
صحیح.
دو تین چیزوں کو تھوڑی دیر کے لیے الگ کر دیجیے. صدر نہیں بن سکتے, وزیر اعظم نہیں بن سکتے, ان کا بڑا پنا وہ کہتے ہیں میں اس پہ احتجاج نہیں کرتا.
ہاں
اچھا, یعنی کم سے کم کسی جگہ تو امن ہوا. تو یہ بات طے کر کے آگے بڑھے. تو ٹھیک فرمایا ہے ڈاکٹر صاحب نے کہ اصل مسئلہ ہمارے سماج کا ہے. دیکھیے سماج میں بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ آئین میں لکھ دیں. ہندوستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ایک سیکولر ریاست ہے, لکھا ہوا ہے نا,
لیکن سماج مانتا ہے.
کانگریس نے سیکولرزم کی بنیاد پر اپنی ساری سیاست کی. وہاں جو اس وقت لوگ ہیں وہ بھی سیکولرزم کے خلاف نہیں ہیں, کہتے ہیں کہ اس کو ایک سیکولر ریاست ہی ہونا چاہیے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہندوتوا نے وہاں پہ کیا ظلم کیا, اس میں کس طریقے سے مسلمانوں کو بعض موقعوں پہ ذبح کیا گیا.
صحیح.
کس طرح کے فسادات ہوئے, بابری مسجد کا حادثہ کیسا دل خراش باقی ہے. تو ایک چیز ہے سماج, گولڈن ٹیمپل کے ساتھ یہی معاملہ ہوا. یہ اصل میں ایجوکیشن سے حل ہوتے ہیں. اس میں علماء اپنا کردار ادا کرتے ہیں, گیانی اپنا کردار ادا کرتے ہیں, صوفی اپنا کردار ادا کرتے ہیں, یعنی وہ لوگ جو سوسائٹی پر اثر انداز ہو سکتے ہیں. ہمارے ہاں جہالت بڑا مرض ہے. یعنی اگر طبی لحاظ سے دیکھیں شاید کینسر کو یا ڈائبٹیز کو سب سے بڑا مرض کہا جائے, لیکن اخلاقی لحاظ سے دیکھا جائے تو سب سے بڑا مرض جہالت ہے. وہ جہالت آپ کے ہاں جگہ جگہ موجود ہے, وہ پڑھے لکھے طبقے میں موجود ہے, وہ ان پڑھوں میں موجود ہے, اس کی ہزاروں قسمیں ہیں یہاں پہ. اس کا ظہور ہمارے سماج میں ہوتا ہے. اب سندھ کا کوئی علاقہ ہے, دور دراز کی کوئی جگہ ہے, یا اسی طرح بعض لوگ پیدا ہو گئے جنہوں نے جیسے کہ ڈاکٹر صاحب, ان کے جو والد گرامی تھے, میرا تو ان کے ساتھ بہت دوستانہ محبت کا تعلق برسوں رہا. ظاہر ہے کہ ان کو کوئی ہندو کہہ کے یا بدھ کہہ کے تو نہیں رخصت کیا گیا.
قومی حکومت اور مذہبی حکومت, قومی ریاست اور مذہبی ریاست. دیکھیے جب پاکستان کا وجود مذہب کے نام پہ آیا ہے تو مذہب کے نام پہ وجود میں لانے کے بعد آپ مذہب کو سائڈ پہ کر دیں اور ریاست کو کہیں کہ یہ قومی بن گئی ہے. مطلب ایک چیز سمجھ میں نہیں آ رہی کہ
ہم اکثریت میں ہیں, مسلمان اکثریت میں ہیں, ان کو پورا حق ہے کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق قانون سازی کریں, پورا حق. لیکن ریاست کی نوعیت بدلنے کا حق نہیں ہے. دیکھیے میں نے عرض کیا بھٹو صاحب کو حق ہے کہ وہ اکثریت سے اقتدار میں آئے اور اپنے چار نکاتی منشور پر عمل کریں حکمران کی حیثیت سے. ریاست کی نوعیت بدلنے کا حق نہیں. ریاست کی نوعیت اکثریت سے نہیں بدلی جائے گی, وہ بین الاقوامی قانون میں طے ہوگی. ریاست کی نوعیت کیا ہے, وہ کیا چیز طے کرے گی, انگریزوں اور مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان ہونے والا معاہدہ وہ طے کرے گا. اسی اصول پر آج آپ کشمیر کا مطالبہ کرتے ہیں, اسی اصول پر کرتے ہیں. یعنی جو بھی آپ کے اختلافات ہیں, اگر نظام حیدرآباد کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا, جونا گڑھ کا کوئی معاملہ ہوا, تو آپ اس دستاویز کا حوالہ دیں گے. یہ دو بالکل الگ الگ باتیں, ان کو الگ رکھنا چاہیے. میں نے درج کیا کہ یہ وہ مرض ہے جو پاکستان کو کنفیوژن کا لائق ہے.
اس حوالے سے
ان سے لے لیں سوال, وہ کچھ
بات سے دور نکل جائے گی. میں اس بات ہے, اس کا مطلب وہ ہے کہ پھر پاکستان تو اسلامک اسٹیٹ تو نہ ہوا نا.
یہ دیکھیے بات یہ ہے کہ اسلامی حکومت پاکستان میں ہوگی, اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں. تو اس لیے اسٹیٹ ایک اور چیز ہے, حکومت ایک اور چیز ہے, یہ دو الگ چیزیں. ہمارے ہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹیٹ کے لیے السلطان اور الجماع کا لفظ استعمال کیا. حکومت دیکھیے دنیا میں کھڑے ہوں, اس وقت آپ کہاں کھڑے ہیں, یا تو اس سے نکل جائیں نا, مریخ پر جا کر گفتگو کر لیتے ہیں. اس وقت دنیا میں آپ اقوام متحدہ کا حصہ ہیں یا نہیں
ہیں, سگنیٹری
آپ دنیا کے اندر جو بین الاقوامی قوانین ہیں ان کی پابندی کریں گے یا نہیں کریں گے. اس وقت کا انٹرنیشنل لا یہ ہے کہ ریاستیں قومیت کی بنیاد پر بنتی ہیں. دیکھیے قومیت کا اظہار یہ کہ نا مذہب کے نام پر بنا نہیں, ایک ایسی قومیت کے نام پر بنا جو اپنی قومیت کا اظہار مذہب میں کر رہی تھی, یعنی مسلم قومیت کی بنیاد پر بنا. قومیت رنگ کی بنیاد پر مطالبہ کر سکتی ہے جدید دور میں, قومیت نسل کی بنیاد پر مطالبہ کر سکتی ہے. یعنی مثال کے طور پر انگریز کہہ سکتے ہیں کہ ہماری ریاست اصل میں انگریزوں کی ریاست ہے, یا اس خاص جرمن نسل
اسرائیل کی ریاست بھی تو مذہب کی بنیاد پہ بنی ہوئی ہے نا,
مذہب کی بنیاد پر نہیں بنی, وہ اس بنیاد پر نہیں بنائی گئی. آپ اسرائیل کا قانون پڑھیں اور آئین پڑھیں, یہ بھی بے شمار غلط فہمیاں ہیں جو اس میں ہیں. آج تک اسرائیل میں دستور نہیں بنایا جا سکا اسی بحث کی وجہ سے. آپ ارشاد فرمائیں تو اس کی تفصیلات بتاتا ہوں میں کیا ہے کیا نہیں. ہم اصل میں نام سنتے ہیں اور بہت سی چیزوں کو جانے بغیر ان کے بارے میں فتویٰ دے دیتے ہیں, ایسا نہیں ہے. اس کو بھی اسی قومی ریاست کے اصول پر بنایا گیا, لیکن اس قومی ریاست کو بناتے وقت آپ نے اصول کیا طے کیا ہے؟ اصول یہ کہ یہ ایک نیشن سٹیٹ ہے, اس نیشن سٹیٹ میں سب لوگ برابر کے شہری ہیں. آپ مجھے بتائیے, یہاں جو ہندو یا سکھ یا دوسرے لوگ بستے ہیں, یہ باہر سے آئے تھے؟
نہیں, وہ یہیں تھے.
یہیں تھے اور کتنی نسلوں سے تھے؟
ساڑھے جڑے اس طرح 350 سال کے.
اچھا, میں کہتا ہوں بعض 5000 سال کے بھی ہوں گے.
ہاں جی,
بعض ہزار سال کے بھی ہوں گے. آپ کون ہوتے ہیں ان کی حیثیت بدلنے والے؟ وہ اس زمین کے فرزند ہیں.
ٹھیک,
یہ سارے کے سارے لوگ مالک ہیں اس ریاست کے. تو میرے نزدیک قومی ریاست کی, آپ قومی ریاست کو, میں تو دیکھیے اس سے آگے بڑھتا ہوں, میں یہ کہتا ہوں دنیا کو اب قومی ریاستوں سے آگے بڑھ کے عالمی ریاست کی طرف جانا چاہیے. یہ دنیا میں قومی ریاست نے جو ستم توڑا ہے, آپ مجھ سے سنیے وہ کیا توڑا ہے. اس کے نتیجے میں صومالیہ پیدا ہوتا ہے, اس کے نتیجے میں ملیشیا سے آسٹریلیا گیا. آپ یہ دیکھیے کہ اس جانب سے آپ پرواز کریں, 8 گھنٹے تک جہاز بیابان میں اڑتا رہتا ہے. ایک کنارے کے اوپر 5 یا 7 شہر ہیں. سوال یہ ہے کہ 200 سال پہلے جو لوگ گئے تھے وہ اس علاقے کے مالک ہو گئے, میں کیوں نہیں ہو سکتا, آپ کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو قومی ریاست کے اوپر بہت تنقید کی جا سکتی ہے, لیکن حقائق کو مسخ نہیں کرنا چاہیے. ہم اس وقت قومی ریاستوں کے دور میں جی رہے ہیں.
ٹھیک ہے جی, لال صاحب.
گاندھی صاحب, میرا سوال ہے کہ اگر پاکستان دو نظریہ جو نکات بنیا, یا مذہب دے نام تے یا وطن دے نام تے, آیا کہ قائد اعظم رحمت اللہ انہوں کا جڑا ویژن سی یقین ایمان مستحکم, اساں جمہوریت نو آفٹر دی پارٹیشن اسٹارٹ ہی ہاتھ پیر توڑ چھڑے نے, مل کے اساں سارے نے, اسی سارے مل کے اس جمہوریت نو تندرست کدو بناواں گے؟
بڑا اچھا سوال کیا جی آپ نے. میں نے تو ابھی آپ کے سوال سے پہلے یہ عرض کیا تھا کہ یہ دوسری بیماری بھی ہم کو لاحق ہے. یعنی ہمارے ہاں اس کو اصول کے طور پر نہیں تسلیم کیا گیا, جس طرح کہ ہم قومی ریاست کے جدید تصور کو اس طرح تسلیم نہیں کرتے, مسخ کرتے ہیں اس کو.
جی,
بالکل اسی طریقے سے ہمارا قومی مزاج یہ ہے کہ ہم جمہوریت کو بھی ہضم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمارا جو عام آدمی ہے وہ آج بھی اصل میں بادشاہت کے ذہن میں جیتا ہے. قوموں کی نفسیات ہوتی ہے نا, حاکم اور محکوم ہی کے ذہن میں جیتا ہے. آج بھی آپ اگر بیٹھیں کبھی دیہات کے چوپالوں میں جا کر, تو لوگ کہتے ہیں بس کوئی آنا چاہیے جی, کوئی تلوار والا, کوئی بندوق والا, وہ آگے کوئی 10,000 لوگوں کے سر اتارے گا, عمل ہو جائے گا اس کے نتیجے میں. اس ذہنیت میں ہم جیتے ہیں,
جہلیت ہے.
تو اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ جمہوریت کا اصول یہ انسان نے بڑی مشکل سے سیکھا ہے. یعنی دنیا میں حکومتیں اسی طرح, آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان میں کیا ہوتا تھا. یعنی اورنگزیب عالمگیر جیسے آدمی کو بھی بھائیوں کی آنکھوں میں سلائی پھیرنی پڑتی تھی, اس کے بعد یہ حکومت کر پاتا تھا. یہ حقائق اس کے ایک دردناک تاریخ ہے. تو دنیا نے بڑی مشکل سے اس اصول کو مانا ہے کہ لوگوں کی رائے سے آپ حکومت کریں, لوگوں کو برابر کی سطح پہ شرکت کا موقع دیں, ان کو اظہار رائے کا موقع دیں, اور اکثریت کے مطابق جو قانون بن جائے اس کی سب پابندی کریں. اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو اس پہ تنقید کا حق ہے, آپ تنقید کر کے اس کو تبدیل کروا لیں. یہ بنیادی اصول ہے جو دنیا نے مانا ہے. ہم اس اصول کو اپنے آئین میں لکھ چکے ہیں, لیکن عمل میں ماننے کے لیے تیار نہیں.
جیسے ابھی آپ نے کہا کہ جہانگیر کے زمانے میں انہیں بھی اپنے اکھاں چ سلائیاں ماری پیاں, ایک تحفظ ملک نو. پھر یہ بھی تساں سنیا کہ بھی کوئی گراں دے لوگ کہندے نے کوئی ایسا شخص آنا چاہیے, کوئی رہنما ایسا آنا چاہیے کوئی جڑا تلوار پھڑ کے تے اگو نظام سیدھا ہو جائے. آیا کہ جنہ نے جڑا تسی سنیا کہ بھی کوئی تلوار والا ایسا آنا چاہیے, آیا کہ ایسا کوئی آنا چاہیے سارا ملک کا کوئی رہنما؟
آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں, میں تو اپنی جان دے دوں گا اس کو روکنے کے لیے. میں تو جمہوریت کو آخری درجے میں,
تلوار تو مراد میرا کہنے کا مقصد ہے کہ جیسا تھی کہنا کہ جہانگیر نے بھی قدم
میں نے تو یہ بتایا کہ دنیا میں یہ ظلم ہوتا تھا,
ظلم ہوتا تھا, وہ یہ کہہ رہے ہیں
بڑی مشکل سے ہم نے یعنی دنیا نے یہ مانا ہے. دیکھیے قرآن نے 1400 سال پہلے اعلان کیا تھا کہ امرہم شورا بینہم, مسلمانوں کا نظام نہ بندوق سے بنے گا, نہ خاندان سے بنے گا, نہ قبیلے سے بنے گا, وہ لوگوں کی رائے سے بنے گا.
بالکل بالکل,
اس کو دنیا نے نہیں مانا.
ہاں جی ہاں, تو پھر کہنے والے جو نا وہ غلط کہتے ہیں نا کہ ایسا بندہ آنا چاہیے کہ جڑا,
جی بالکل غلط کہتے ہیں نا, اس میں کیا شک ہے. تو جمہوریت کے اصول کو بڑی مشکل سے دنیا نے مانا.
جو سانجا پاکستان دا ایتھے باسی ہے نا, وہ تے جان دین بھی تو دریغ نہیں کرے گا کہ پاکستان دے اس دھرتی ماں دے ایک ذرے نوں وی کوئی آنچ.
یہ تو یہ دیکھیے ہر شریف النفس انسان جو ہے جس طرح وہ اپنی ماں کی حفاظت کرتا ہے, باپ کی حفاظت کرتا ہے, اپنے ناموس کی حفاظت کرتا ہے, اپنے ملک کے لیے بھی جان دینے کے لیے تیار ہوتا ہے. اور میں ایک مسلمان سے, ایک ہندو سے, ایک بدھ سے, ایک مسیحی سے جو اس ملک میں رہتا ہے یہی توقع کرتا ہوں. بالکل اسی طریقے سے جو لوگ ادھر ہندوستان میں ہیں وہ مسلمان ہوں تو ان کو چاہیے کہ تب بھی اپنے ملک کے وفادار رہیں, اپنے آئین کے وفادار رہیں. جو تقاضے ہم یہاں غیر مسلموں سے کرتے ہیں وہی تقاضے وہاں مسلمانوں سے کیے جائیں گے. قومی ریاست یہی ہوتی ہے.
ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس نے بھی جمہوریت پسندی کی بات کی تو یا تو اس کو سائڈ پہ کر دیا گیا یا اس کی جمہوریت پسندی کو گول کر دیا گیا. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ماضی میں جمہوریت کو پنپنے نہیں دیا گیا اور جمہوریت کے راگ کو الاپنے والوں نے ہی جمہوریت کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کی.
یہ بھی بدقسمتی ہے. دیکھیے نا, اسی وجہ سے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ بہت سی اچھی باتیں اپنے آئین میں لکھ سکتے ہیں, بڑے اچھے قانون بنا سکتے ہیں, لیکن آئین اور قانون زمین پر سماج کے ذریعے سے اترتے ہیں. تو اگر آپ کا سماجی ڈھانچہ پست ہے, اس میں جمہوری اقدار کا صحیح شعور نہیں ہے, تو ہوتا یہ ہے کہ پھر لوگ اس کے خلاف دانستہ یا نادانستہ سازشیں کرتے رہتے ہیں. میں نے اسی لیے عرض کیا تھا مذہبی طبقے کو اصرار ہے کہ وہ جمہوری اصولوں پر نہیں, میں مذہبی طبقے سارے کی بات نہیں کر رہا, اس کے ایک اچھے خاصے حصے کو اس بات پر اصرار ہے کہ جمہوری اصولوں پر نہیں, ہم اپنی مرضی کے خلاف کوئی چیز نہیں ہونے دیں گے. دیکھیے یہ جو ہے نا نہیں ہونے دیں گے, یہ جمہوریت کے بنیادی اصول کے خلاف.
ٹھیک,
آپ یہ کہتے ہیں جمہوری ریاست پہ, یہ کہتے ہیں نہیں ہونا چاہیے, یہ ٹھیک نہیں ہے, ہمیں اس پر یہ اعتراض ہے, ہمارا اس کے خلاف یہ استدلال ہے. تو جب آپ استدلال کا ہتھیار چھوڑ کر آپ یہ کہتے ہیں نہیں ہونے دیں گے, تو اصل میں آپ جمہوریت کا خاتمہ کر دیتے ہیں. اس کے بعد نہیں ہونے دیں گے وہ 2000 کا ایک جتھا ہو سکتا ہے, وہ 50,000 کا ایک گروہ ہو سکتا ہے, وہ کوئی بندوق والا ہو سکتا ہے. تو جب تک ہم نہیں ہونے دیں گے سے نہیں نکلیں گے, اور یہ لب و لہجہ نہیں اپنائیں گے کہ یہ میری رائے ہے, میرے پاس اس کے دلائل یہ ہیں, آپ میری بات سنیے, اگر وہ معقول لگتی ہے قبول کر لیجیے, نہیں معقول لگتی تو اچھی بات ہے, اور اکثریت سے اگر کوئی فیصلہ ہو جائے گا تو ہم اسے مانیں گے. یہ دیکھیے میں اس وقت جو میں نے قرارداد مقاصد پر تنقید کی ہے, میں آئین کی بھی بعض چیزوں کے اوپر تنقید کرتا ہوں, لیکن جب وہ نافذ ہیں تو ایک شہری کی حیثیت سے میرا کام ہے اس کے سامنے سر تسلیم خم کروں عملی طور پر. تنقید میرا حق ہے وہ میں کرتا رہوں گا.
تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. سردار صاحب آپ کا بہت شکریہ, ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا, بھگت صاحب آپ کا شکریہ, قاری صاحب آپ تشریف لائے, مجاہد صاحب, ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین ہم نے آج جو گفتگو کی وہ ہے اسلامی ریاست اور غیر مسلموں کے حقوق, اس سے متعلق آج ہم نے گفتگو کی ہے. بہت سارے ایسے سوالات آپ کے ذہنوں میں بھی ہوں گے جو کہ اس ڈسکشن سے پیدا ہوئے ہوں گے. یہ ای میل ایڈریس نوٹ کیجیے گا ih@duniatv.tv, اس پر آپ ہمیں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں. آپ کے ان سوالات کو اگلی کسی نشست میں جاوید صاحب کے سامنے رکھیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.